Oh, Lord, oh, God, Lord, oh, God. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم معزز قابل تقریب و تعظیم حضرت جناب مفتی انعام الحق صاحب دیگر علماء کرام اور بزرگان آپ سب اپنے اپنے گھر سے جب چلے تھے تو آپ کے دل میں ایک بات تھی کہ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب جی کی بات ہوگی اور آپ یہ سمجھیے کہ حضرت کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. حضرت کے گلے کو حضرت کے گلے میں تکلیف ہے اس لیے میں آپ کے درمیان حائل ہوا. حضرت مولانا ادھر ٹھاک صاحب حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمایا کہ شیخ کا بولنا ضروری نہیں ہے, مجلس میں اگر شیخ موجود ہے تو شیخ کی ذات شیخ کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو اس رحمت سے سامعین بھی مستفید ہوتے ہیں. شیخ کا بولنا ضروری ہے, شیخ کا وجود کا تو انشاءاللہ حضرت والا کا یہاں ہمارے درمیان رہنا یہ ہمارے لیے باعث ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے قریب میں ماکڑیا کر کے ایک بستی ہے, وہاں درجے حفظ کی تعلیم ہوتی ہے, حضرت بھی آیا کرتی ہوں. ایک مرتبہ حضرت مولانا قمر الزما صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے, حضرت کا بیان تھا لیکن حضرت بہت تھکے باندھے تھے. حضرت والا نے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو ذکر فرمایا کہ آپ بیان تھے. میں بغل میں ہی بیٹھا تھا, حضرت والا جانے لگے تو مجھ سے فرمایا اس نیر سے جاتا ہوں کہ حضرت کو آرام ہو جائے. یہ حضرت کا جملہ میرے لیے سبق ہے کہ ہم بڑوں کے ہوتے ہوئے جب کچھ بولنا شروع کرے تو یہ سمجھے کہ حضرت کو آرام ہے. انشاءاللہ نیت خیر سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے درمیان میں انہی دو سے ہماری آپ سب کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی ضروری ہیں. قرآن پاک نبی علیہ السلام کے بغیر کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جس قدر صحیح عظمت ہوگی آدمی کی زندگی میں اتنا ہی دین ہوگا, اور جتنے آپ کی عظمت صحیح نہیں ہوگی ہمارے ہمارا دین اتنا صحیح نہیں ہو سکتا. یہ مہینہ تو عام مطلب لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں لیکن حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کی باتیں یاد آتی, حضرت والا نے بہت اچھا جملہ فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو جلد ہیں, ایک نبوت سے پہلے والا اور ایک نبوت کے بعد والا. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے نبی ہونے تک کی زندگی اور آپ کے نبی ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک کی زندگی, جس پہلو کا ذکر کیا جائے وہ فہرست ہے. پیدائش سے لے کر نبی علیہ السلام نبی ہونے تک کا جو زمانہ ہے اس کا ذکر بھی ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلے سے کیسی حفاظت کی, لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں زندگی کا. نبوت سے لے کر وفات تک آپ دنیا سے رحلت فرمائیے وہاں تک کی زندگی کا کوئی بھی شبہ اٹھا کر ذکر کیا جائے میرے آپ سب کے لیے اس میں نمونہ ہے.
اس لیے حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اس زندگی کو زیادہ ذکر کریں جو نبوت سے لے کر آپ کی رحلت فرمانے تک ہے، اس لیے کہ اسی سے میری آپ کی زندگی بنتی ہے. آپ نے تو ہر موڑ پر ہمیں تعلیم دی. آج کی اس مجلس میں میں کچھ آپ کے اخلاق کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آپ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق انسان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا موقع آ جائے اور اللہ اس کی توفیق دے دے تو بہترین ہو. ابھی جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر دنیا میں لوگ رہے ہیں نبی کے ماننے والے، اور ایسے بھی لوگ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی مخالفت، نبی کی مخالفت میں لوگوں نے مال خرچ کیا ہے، سمجھیں گے نہیں، لیکن اتباع نبی میں جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے مزدہ سنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک بڑی تعلیم اخلاق کی. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، علماء میں ان کا بڑا مقام، جس زمانے میں اس پر کرنا نظام نہیں تھا اس وقت میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی مجلس حدیث میں اتنے کثرت سے لوگ آتے تھے کہ اس زمانے میں اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے مکبر کی ضرورت پڑتی، بات منتقل کرنی، کہا 1200 آدمی تو مکبر ہوتے تھے، کتنے آدمی ہوں گے؟ اور تقوا اور طہارت کا عالم ٹھیک تھا. میں تو بھائی دکان پر ملے پیسے تھے لیکن وہ چلن کے نہیں تھے، اگر اس کو معلوم نہیں تھا ایک دکان والے کے، دکان والے نے کہا کہ یہ پیسے کھوٹے چلیں گے نہیں. حضرت نے وہ پیسے لیے جب میرا چل گیا. کسی بازو والے نے کہا تم کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ بھائی عبداللہ نے مبارک پیچھے آدمی دوڑایا بلایا، حضرت عبداللہ نے مبارک میں جو جملہ فرمایا وہ سنانا چاہتا. فرمایا تو اب میرے دین کی وجہ سے دیتا ہے، میں اس دنیا کی کوڑی کے خاطر اپنے دین کو نہیں بیچتا. اتنے تقوی اور طہارت ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرمایا بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. حسن اخلاق کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق نام ہے چہرے کا خندہ اور پیشانی، خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے کسی سے ملنا، اور معروف اور بھلائی چیز میں خرچ کرنا، اپنے ذات سے کسی دوسرے کو نفع پہنچانا، اور تیسرا یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. یہ حسن اخلاق ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تکون امام، امام محدثین نے لکھا کہ امام اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ سمجھ بوجھ نہ، کچھ خبر نہیں ہوئی، لیکن آقا نے خود امام کی ایک تعریف کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں اس کو نقل کیا، امام کہ کوئی ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی ہمیں دعوت دے تو ہم دعوت دیں، کوئی ہمارے یہاں نہیں آئے تو ہم بھی نہیں آتے. فرمایا اس کو امام کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ آقا نے فرمایا ایسا ہمارا حال یہی ہے بھائی، یہ تو جیسے کے ساتھ ویسے. ہمارے استاد لطیفہ سنایا کرتے کہ بھائی اگر بغل میں شادی ہو ہمارے گھر کے اور انہوں نے ہمارے گھر کے یہاں کچھ رکھا ہو تو ہم کہتے ہیں یہاں کیسے رکھ دیا. اور اگر گھر والے کہتے کہ ہماری بھی دعوت ہے تو کہا میں تو کہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرنا. ہمارا عالم تو ایسا ہے, کوئی ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو ہم سلوک کرتے ہیں, اور کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو پھر امتحانی. ہمیں ایسی تعلیم نہیں, سرکار نے تو ایسی تعلیم دی کہ کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو بھی اسی کا ساتھ سلوک کرو. حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نام کیا کہ اللہ کے رسول میرا ایک رشتہ دار ہے, میں اس سے سلوک کرتا ہوں, جب بھی ضرورت پڑتی اس کی مدد کرتا, لیکن جب میرا اس کا میرے ساتھ سلوک کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ میرے ساتھ سلوک نہیں کرتا. آقا نے فرمایا اگر یہ تیری بات صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو اور اس کے منہ میں راہ ڈالتا رہے گا جو تیرا رشتہ دار ہے. معلوم ہوا کہ سلوک اسی وقت نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ سلوک کرے, ہمیں تو اس وقت بھی سلوک کرنا جو وہ ہمارے ساتھ بد سلوک نہیں کرے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار ہر طرح آتے تھے لیکن سرکار کی طرف سے اطمینان ہمیشہ. اور اس کے بہترین مثال اگر دیکھی جائے بہت ساری ہے, لیکن آپ سب کو بتایا کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پیش آئی تھی, وہاں کفار بھی تھے تو بنو قریظہ بھی تھے, اور بنو قریظہ نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا. اور غزوہ خندق کے بعد ہی غزوہ بنو قریظہ واقع ہوا, جب ان کو احاطے میں لے لیا اور کوئی ان کے پاس شکل نہیں بچی تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بات رکھی کہ آپ ایسا کہتے ہیں اگر قبیلے اوس یا خزرج کا آدمی فلانا سردار ہے جس کو تم بھی مانتے ہو اس کے فیصلے پر تم راضی ہو جاتے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں. صحابی نے فیصلہ کیا صحابی نے مان لی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے یہاں تو اخلاق اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہسکر ملے تو ہم ہسکر ملتے ہیں, اور کوئی ہمارے ساتھ اگر ایڑی ٹیڑی نظر سے ملے تو ہم بھی ایڑی ٹیڑی نظر سے ملے. نہیں, اس اخلاق کا نام ہی نبی نے فرمایا لا تکون ایمان, ایمان آگے فرمایا فلا تظلم یا فلا تظلم, اگر وہ بدسلوکی کرے تو تم زیادتی نہ کرنا. فلا تظلم, فلا تظلم کا ایک معنی علماء نے لکھا کہ اگر وہ زیادتی کرے تو تم بدلا تو لو لیکن بدلے میں زیادتی مت کرو. ہمارے یہاں تو اس نے ایک دی ہو تو ہم چار دے دیں گے, اور اس نے ایک تماشا مارا ہے تو ہم اس کو ایسا تماشا ماریں گے. اسی لیے قرآن پاک نے معاف کرنے کو عظیم فرمایا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن العظم لمن عظم الامور, جس نے صبر کیا اور معاف کیا یہ بڑے کاموں میں سے ایک مطلب. اور ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ زیادتی کرے تو تم معاف کر, فلا تظلم, بدلہ لینا کمال نہیں ہے, معاف کر دینا کمال. اور ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ اگر وہ زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کو اچھا سمجھ کر اس کے بدلے میں تیری طرف سے معافی نہیں بلکہ اوپر سے احسان کرنا. وہی نساؤ فلا تظلم. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس نے اخلاق کی تعریف ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والا وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے اخلاق ہوگا. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا اخلاق کسی کے, فرمایا بست المجھ خندہ پیشانی سے مل جانا. ہمارا عالم ایسا نہیں. حضرت شاہ مولانا زکریا رحمت اللہ علی کے بارے میں حضرت کا ایک رشتے دار تھا, حضرت اس سے بدسلوک, حضرت جاتے تھے ان کی قبر گیری کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، لیکن وہ حضرت کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے خالی میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم وہاں جاتے ہیں وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، پھر بھی آپ جاتے، فرمایا وہ ان کا اپنا، یہ میرا کام، ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیں بد اخلاقی نہیں. اور پھر ایسا ہی نہیں کہ بھائی رشتے داروں کے ساتھ، گھروں میں بھی اخلاق سے برت ہونا چاہیے. ہمارا عالم یہ بھی ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھی سلوک کرتے ہیں، نہیں کرتے تو گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے اوپر کنٹرول ہے بس، اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأهلی وانا خیر لأهلی، چونکہ یہ مجلس بھی اسلامی مجلس ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں آئیں. لیکن آدمی گھروں کی سلوک کب کرے گا، دوسروں سے اچھا سلوک کب کرے گا، دوسروں کے سامنے عادیسی سے کب پہ جائے گا بھائی؟ اس وقت جب کہ اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے گا، جب کہ اس کے دل میں آ جائے گا کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. لکھا ہے پاکستان کے عالی نماز پڑھا کے وضو کرا دیا تھی ان کی اہلیہ، کسی وجہ سے نہیں موجود تھے، زیادہ پانی ہے، گھر والی پر غصے ہو، پانی ڈالنے کے لیے آتے، ٹھیک سے پانی ڈال، ٹھیک سے پانی ڈال، وضو ہو گیا، اب مسجد جانا ہے. راستے سے واپس آئے ایک آدمی ملا تھا امام صاحب، ہاں مودی صاحب کو کیا نا کہ دو منٹ انتظار کریں، میں گھر سے واپس آئے، واپس آئے اور اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے کچھ زیادتی کر دی ہے، کہیں اللہ کے یہاں خوش نہ ہو، میں لوگوں کی امامت کرانے جاتا ہوں اور گھر میں ظلم کرتا ہوں، ایسے ساتھ کیسے ہی واپس آئے. یہ آدمی کب کرے گا کہ اللہ کے یہاں کا کیا؟ شاہ عبد الغنی بھولپوری رحمت اللہ علیہ کا حال بھی لکھا، کیا ان کا ایک خادم کچھ بے وقت آیا تھا اور کچھ بات ہو گئی، حضرت ان پر ان کی اصلاح کے خادم اس ان کے اوپر سخت غصے ہو گئے. اثر کے بعد خیال آیا، اثر کے بعد خیال آیا کہ میں ان پر غصے ہوا ہوں، بھائی اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے. ہمارا آپ کا کام تو دیکھا دیکھی ہے، اہل اللہ کا کام اخلاص پر مبنی ہے. اثر کے بعد لکھا ہے شاہ عبد الغنی بھولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں کہ وہاں سے دوسری بستی میں جانے تک مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں گئے اور جن ان کے مرید کے پر جو غصے ہوئے تھے وہاں جا کر ان سے معافی مانگی. بھائی یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت جب کہ اللہ کے یہاں حاضری کا خیال آیا. اگر اتنا ہو جائے تو پھر ہماری زندگی سنور جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا کام بسط الوجہ، خندہ پیشانی سے پیش آئے. ہمارا ہر ایک کا کام ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے. دوسرا کام بدل المعروف، نیک کام میں خرچ کر. سرکار نے فرمایا ہے کہ بھائی ادنا کام ایمان کا ادنا درجہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا، یہ ادنا ہے، اور اعلیٰ یہ ہے کہ اپنی جان سے دوسروں کو تکلیف راحت پہنچائے. تو حسن اخلاق یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو بھلائی، پھر یہ بھلائی عام ہے، بھلائی کا پہنچنا عام ہے، دینی بھلائیاں بھی اس میں داخل ہے اور دنیاوی بھلائیاں بھی داخل جا رہے ہیں. کسی کا کچھ کام پڑ گیا ہم نے کام کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے مسلمان کی مدد اس لیے کر دے تاکہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر 73 مغفرتیں اس کے فرماتے ہیں. ایک مغفرت دنیا میں، 72 مغفرتیں آخرت میں کام آتی، کتنی بڑی چیز ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کہا میری گھر والی نے ایک دن مجھے ایسی بات بتا دی تھی کہ اگر میں اس کے بدلے میں اس کو طلاق بھی دے دیتا تو شاید وہ مجھے گھر نہ ہوتا. یہ سخت بات ہوئی تھی، لیکن میں نے برداشت کیا
کہ چلو چھوڑ،
اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر میری مغفرت کر، اتنی بڑی چیز اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی ہاں ہو سکے تو بھلائیاں پہنچاؤ، نیکیاں پہنچاؤ۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ حضرت مفتی صاحب آتے رہتے ہیں، سنا ہی ہوگا، سرکار نے ایک مرتبہ سجدے کی لمبی فہرست بیان کروائی، آقا تو آئے ہی تھے ہمیں اور آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے، بہت لمبی تھا۔ شاید صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نہ کر سکے یہ نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا تھا کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، خیرات اور نیکیوں کا راستے اللہ نے بے شمار چھوڑے، جن میں سے ادنا ایک درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیم دی، اس میں سے ایک بڑی تعلیم اس نے اخلاق، اس نے اخلاق کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ اس سے خالی ہو گیا، جہاں ہمارا اقتدار ہوتا ہے اس کے بعد اخلاق بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم ماتا کو ہوتے ہیں بڑوں کا احترام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ہم بڑے ہوئے وہاں ماتاؤں کے ساتھ سلوک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچے کو سلام کیا کرتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چھوٹے کھیلتے ہوتے آقا آتے تو ہمیں سلام کرواتے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں، آج کی باتوں میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اخلاق کو اپنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، دو نمازوں میں بھی ہماری تو کمزوری ہی ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ کا شکر۔ لیکن آدمی جب ایک چیز کا عادی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ موقع پر اس کو عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، بہت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا کہ 24 گھنٹے حرکت نہیں کریں، اگر حرکت کریں گے تو جان چلی جائے گی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو انہیں کہا کہ مجھے اٹھاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے، رشتے داروں نے کہا کہ یہ کیسے، ڈاکٹر نے منع کیا، کہا پڑھاؤ اٹھاؤ، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری جان چلی جائے گی، اگر نماز پڑھوں گا تو جان بچ جائے گی۔ پھر ان کے گھر والوں نے ان کو اٹھایا اور وضو کرایا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ آدمی جب عادی بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو بہت ہے، آج کی اس مجلس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اخلاق سے لوگوں کے ساتھ برتنا چاہیے۔ اخلاق کی حفاظت کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، آدمی اپنی زبان کی حفاظت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے قریب، میرے سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ ہوگا جس میں 3 صفات پائی جائے گی، السرسارون والمتشدقون والمتفیقون۔ سرسارون بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوں، احتیاط نہیں کرتا، آج ہمارا عالم یہ ہم زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اڈل دیے جائیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے اللہ کی نعمت کہ اس کو اگر تم خیر میں استعمال کرنا چاہو تو خیر، اور اگر شر میں کرنا چاہو تو، اور اللہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزو کے ہندوستان میں تھے تو ان کے استاد محترم مولانا سید اظہر حسین صاحب کے یہاں تشریف تھے، ان کی خدمت کرا کرتے تھے۔ مولانا سید اظہر حسین صاحب علماء دیوبند میں بڑے محدث گزرے تھے، ہمارے راندیر میں ان کی مزار ہے، راندیر آیا کرتے تھے، بڑے نیک ان کے خادم کے ساتھ وہ اجنبی رانے رانے تھے تو بمبئی بھی جاتے. ایک مرتبہ ان کے خادم کے ساتھ بمبئی تشریف لے گئے تو حضرت ہمیشہ اپنے سر پر رومال ڈال کر چلا. تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت یہ لوگ کیسے ہیں, لباس بھی صحیح نہیں پہنتے, آپ ان کو کیسے برداشت کریں؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا, یہ تو سب کتے بلی. خادم نے کہا کہ حضرت ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تو انسانوں سے بازار بھرا ہے. انہوں نے اپنا رومال ان کے سر پہ ڈالا, کہا سر پہ ڈالنا تھا کہ خادم کو بھی نظر آیا کہ کوئی انسان ہی نہیں, ایسے نیک آدمی تھے. ان کی خدمت کے لیے حضرت مفتی شبیر صاحب گئے. مولانا سید اظہر حسین صاحب نے کہا کہ آج عربی میں بات کریں. حضرت مفتی شبیر صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو اردو جانتا ہوں, عربی میں کہا آج عربی میں بات کریں. اب جو بھی ضرورت ہوگی حضرت بھی عربی میں بولیں گے, ضرورت پیش آئے مفتی شبیر صاحب کو وہ بھی عربی میں پوچھتے ہیں. یہ شاگرد ابھی پڑھ رہے ہیں عربی میں. جب وقت ختم ہوا تو جاتے جاتے حضرت مفتی شبیر صاحب نے ذکر کیا, حضرت یہ المیہ اور یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے عربی میں بات کرنے کو کیوں, اس کا راز سمجھ میں نہیں آیا. تو فرمایا کہ بیٹا جب اپنی زبان میں ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت باتیں کرتے ہیں, اور جو لسان ہم کو نہیں آتی اس کو ہم بولنے لگیں گے تو محدود درجے میں بولیں گے. میں نے یہ چاہا کہ ہم عربی میں بات کر تاکہ ضرورت کی بات ہو. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تو کیا کیا ہمیں باتیں کرتے ہیں. ہماری زبان کی حفاظت ہے. سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ولی. شان مسلم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں صحابہ کے درمیان آقا نے یہ بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم, اس لیے مسلمان کی قید. ورنہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچا. جب حالات ہو رہے تھے حضرت مولانا ابرار الحصہ بھردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کتبہ لکھے تھے حدیث, اس میں ایک یہ بھی تھا المسلم من سلم المسلم من المسلمین. پھر غیر مسلم آیا تھا اور اس نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں تو دیکھو دوسرا مسلمان محبوب رہتا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ تم تو ہم لوگوں کو. اور یہ وہ دور تھا کہ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات چھائی ہوئی تھی. حضرت نے فرمایا دوسری حدیث میں مسلم کے علاوہ مطلق جملہ بھی ہے, اور پھر حضرت نے وہ کتبہ بدل دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اور اس میں زبان سے بولنا ضروری نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اشارے زبان سے بھی تکلیف ہوتی, یہ بھی تکلیف. جیسے کہ ایک آدمی بیچارہ یوں یوں کر کے ہم کسی کو ستائیں گے, فرمایا یہ بھی تکلیف میں داخل ہے. مسلمان کسی کو اس طرح بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. ہاتھ سے زبان کو مقدم اسی لیے رکھا کہ زبان کی تکلیفیں زیادہ بمقابل ہاتھ, اور یوں بھی آدمی کا ہاتھ پہنچے تو پہنچے, ورنہ وہ موجود نہیں ہے. حاضر غائب سب کو زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی, حاضر کو بھی پہنچائی جاتی, غائب وہ نہیں ہے تو بھی. اور ہماری شریعت میں آپ سب کو معلوم ہے کہ بھائی جو مسلمان نہیں ہے, جو مسلمان حاضر نہیں, جو آدمی ہمارے پاس موجود نہیں, اس کی عدم موجودگی میں ہم ایسی بات کریں گے, اس کی عیوب کے متعلق ایسی گفتگو اور بات چیت کریں گے کہ جو اس میں ہے اگر وہ سامنے اور سن لے تو اس کو تکلیف ہو جائے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کا حکم آپ سب کو معلوم ہے کہ مردار بھائی کے کھانے کے درجے میں ہے, لیکن ہماری زبان کتنی کنٹرول. اگر میں اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں تو ایسی شکل میں بہت سے نیکیوں کی بھی توفیق ہو جائے اور بہت سے گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں. تو وہ شخص جو نبی کی مجلس سے قیامت کے دن دور ہوگا, آقا نے فرمایا ایک وہ آدمی جو السرسارون بہت زیادہ باتیں کرنے والا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زبان کی حفاظت. ہم سب کو نبی کے ارشادات پر یقین ہے. ساری دنیا سارے دنیا میں سارے مسلمان محبت نبوی کا دم بھرتے ہیں, لیکن بزرگان دین نے جو محبت نبی کو محبت کر کے دکھایا ہے وہ کسی اور نے نہیں دکھایا ہے کہ نہیں. صلحاء نے جو اللہ کے رسول سے محبت کر کے دکھایا وہ کسی اور نے نہیں دکھایا. ہمارا عادت تو یہ ہے کہ ہم نبی کی باتیں بیان کرتے جاتے ہیں ہماری زندگی نبی کے طریق کے خلاف, لیکن صلحاء ایسے ہیں کہ اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق دکھاتے ہیں. محبت کرنے والوں نے کر کے دکھایا ہے. ہمارے علماء علماء دیوبند کے واقعات بیان کرا کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ ہم بہت سی مرتبہ صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال بیان کرتے ہیں اور ان کا حال بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو وہ تھے, اب تو وقت بہت بدل گیا. حالانکہ ایسا نہیں, اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے بندے ایسے رکھے ہیں جو اسلام پر عمل کر کے دکھاتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں. ہمارے علماء دیوبند کے حال اور واقعات اسی لیے بنے, جب انسان سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق زندگی ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں خلیفہ جب ان کی عمر 63 سال کی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے جو طریقے عمل کرنے کے تھے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے عمل کیا. آپ کی زندگی دنیا سے رخصت ہوئی 63 سال, یہ موت ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن جی چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ طریقے میری زندگی میں ہو, کہ آقا کی 63 سال زندگی ہوئی تو میری بھی اتنی ہو. لکھا ہے کہ جب 63 سال ہوئی تو دنیا سے وفات پا گئی. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں مدینہ منورہ کی چیزوں کے ساتھ محبتوں میں ہمارے علماء کے جو حال ہیں اللہ, پر آج بھی ایسا نہیں کہ اس زمانے, آج بھی ہمارے اہل اللہ جتنے آپ ان کا حال پڑھیں گے تو ان کا حال عجیب و غریب. حضرت مفتی صاحب آپ کو سنایا کرتے ہوں گے پیر ذوالفقار صاحب وغیرہ کے واقعات, عجیب و غریب. میں ایک بات سنا دوں, میرے شیخ نے مرتبہ مسجد نبوی میں من بیٹھا تھا حضرت مولانا قمر زمان صاحب کے پاس, مغرب کے بعد کا وقت تھا, مغرب سے عشاء تک حضرت کے پاس بیٹھے. حضرت فرماتے رہے عشاء کے وقت سے پہلے پہلے حضرت نے فرمایا میں یہیں بیٹھا. یہ وہ سامنے سیدھی جگہ ہے مسلح رسول, میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھا. محبت کی بات ہے نا, لوگ مسجد نبی میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن دیکھا حضرت کو, حضرت خود فرمانے سبق دیتے تھے کہ آدمی بیٹھے تو بھی کس نیت سے بیٹھے. آدمی جب رسول اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو پھر رسول اللہ کی زندگی اپنانا آسان. ہم کہتے ہیں کہ بولے بغیر چین نہیں آتا, لیکن اہل اللہ کا حال ہے کہ بالکل خاموش رہتے, ضرورت پڑی تو بولتے ورنہ نہیں بولتے. باقی بولے تو آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جائے, بہت سارا وقت اس کا ایسا نکل آئے جس سے وہ نیکیاں کر سکے, لیکن ہمارا عالم تو ہے اے میرے نسوی ضرورت کی بات کریں. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ ہوگا جس میں ایک صفت ہوگی السرسارو, دوسری صفت المتشققون. المتشققون کا معنی علماء نے لکھا کہ متشدد کا معنی یہ ہے کہ آدمی ناحق بیجا کسی کے بارے میں بولے. تعریف کرنا بیجا یہ بھی اس میں داخل ہے اور کسی کی برائی کرنا یہ بھی داخل ہے. میں اپنے پڑھنے والے طلبا سے بتلاتا ہوں کہ بھائی ہمارا عالم یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کو آسمان پر بھی کہیں جگہ دے تو اچھا ہے, اتنا بلند کر دیتے ہیں, اور جس کے برائے میں آ جائے تو زمین کے نیچے بھی اس کو جگہ ملے تو اچھا ہے. ہمارا عالم یہ ہے یہ میں اب مطلب اس حدیث پر بتلایا کرتا ہوں طالب علم کو کہ حدیثوں میں ہے کہ ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا صحابہ کرام مجھے بتایا آپ نے فرمایا ہو جائے اور ایک جنازہ گزرا تو کچھ آپ نے فرمایا ہو جائے پوچھا کیوں فرمایا جس مردے پر تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت والی جس مردے پر تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم والی وہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب کی تعریف ہے تو ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ خاص صحابہ کرام کے لیے تھا اس لیے کہ وہ کسی کی بیجا تعریف بھی نہیں کرتے تھے اور کسی کی برائی بھی بیجا نہیں کرتے تھے ہمارا آپ کا آنند یہ کہ میری آپ سے دوستی ہے اور مجھے آپ سے محبت اور آپ سے مجھے محبت مجھ سے محبت ہے آپ کو اور آپ میری بزرگیت کو مانتے ہیں یا میرے کچھ اقتدا کرتے ہیں تو آپ میری ایسی تعریف کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت جیسا کوئی بھی وہ تو ایک بات کہتے تو پانی پڑ جائے اور اگر تھوڑا سا بگڑ گیا تو آپ میں کتنی اچھی بات کہتا ہوں آپ مانیں گے تو المتشدقون کا معنی ہے بیجا کسی کی زیادہ تعریف کرنا یا بلا وجہ کسی کی برائی کرنا المتشدقون تیسرا جملہ فرمایا المتفیدون صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول المتفیدون کا معنی کیا ہے یہ جملہ ہم نے پایا تھا کیا آپ نے فرمایا کہ اپنے کو بلند سمجھ کبر کس کو کہتے ہیں علماء نے لکھا کہ دینی یا دنیاوی کوئی کمال اللہ عطا فرمائے پھر اس کے بعد دوسروں سے اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہے کبر اور ساتھ میں ایک دوسری تاریخ حق کا انکار کر دینا حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کبر کی برائی کی کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس بڑھیا ہو میں چاہتا ہوں کہ میری سواری عمدہ ہو تو کیا یہ بھی کبر میں داخل آپ نے فرمایا نہیں یہ کبر میں داخل ہے کبر تو یہ ہے کہ حق آنے کے بعد پھر اس کا انکار کر دینا حق واضح ہو جائے اس کے باوجود ضد اور دشمنی میں حق کا انکار کر دینا یہ ہے کبر تو بھائی بزرگوں دوستوں میں خالی آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تو کمالات فروز ہے لیکن آپ کا ایک بڑا کمال تواضع والا ہے بڑا جس میں ہماری زبان کی حفاظت سب اللہ نے فرمایا ابھی مارا یہ آیت کریمہ یہاں آئی اس سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے غزوہ احد کے واقعے کو بیان کیا ہے علامہ تقی عثمانی اس پر لکھتے ہیں کہ اصل میں غزوہ احد کے کچھ مسائل ہو گئے تھے سب جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بڑی تکلیف ہوئی تھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ محمد میں آ گئے صحابہ بھی اور اس کی ایک بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کہ قلعے پر آپ نے کچھ صحابہ کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کچھ بھی ہو جائے اگر نہ آئے ان صحابہ نے اجتہادی خطا کیا جان بوجھ کر نے اس کی وجہ سے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیتی ہوئی بازی کو ہار گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جیت دے دی تھی علماء میں اکثر حضرات نے یہ کہا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں ہی کی جیت ہوئی تھی لیکن درمیان میں فرق آ گئے یہ کیوں آئے تھے وہ اس لیے کہ نبی کی بات میں اجتہادی خطا ہے جب اجتہادی خطاؤں کا حال یہ ہے تو جان بوجھ کر آپ کی خلاف ورزی کا جائے کام نہیں بچ سکتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آ کر لگے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ایک بڑا خلفشار ہوا لیکن جب احد کے معاملہ نمٹ گئے تو صحابہ کرام آپ کے قریب آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك یہ رب فبما رحمت من اللہ کی ایک رحمت ہی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم بن گئے ورنہ آپ کہتے تھے کہ بھائی اس پر کیا ہوا تھا ہم نے کہا تھا آپ نے نہیں لیکن آپ نے نہیں لکھا ہے کہ اس سے ایک سبق ملا کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو نرمی سے بتاؤ کہ انشاءاللہ اصلاح ہو جائے. اللہ نے فرمایا اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اخلاق کا ایک آدھا پہلو آدمی میں توازو انکساری عاجزی ہونا چاہیے, اس کی بڑی ضرورت ہے. آج یہ چیزیں ہمارے درمیان نہیں, اور بھائیوں کی ضرورت ہمیں تو ایسا ہے, ایک آدمی خرچ کرتا ہے تو اس پر بولتے ہیں, ایک آدمی نہیں خرچ کرتا تو بھی اس پر بولتے ہیں, یہی عالم ہمارا آپ کا ہے. حالانکہ جس کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے وہی اپنی کمائی یہی اپنا آوک اللہ کے لیے خرچ کر سکتا ہے, جس کو اللہ توفیق نہیں دے وہ آدمی نہیں کر سکتا. آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ اگر فضل نہ فرمائے آدمی اپنے ذات سے اللہ کی طرف نہیں آ سکتا. اللہ ہی کی عنایت, اس لیے یہاں بھی فرمایا فبما رحمت من اللہ, اللہ کی رحمت تھی تو آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. نبی کو کہا جا رہا ہے جب نبی خدا کی رحمت کے بغیر کسی کے لیے نرم نہیں ہو سکتے تو ہم آرام اللہ کے فضل کے بغیر کسی کے لیے کیسے نرم ہو سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ بھائیو یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہمیں ایک صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے ایک جگہ عطا فرمائی. ایک عہد اللہ کے ساتھ ہم سب کو وابستہ کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ اگر عنایت نے فرمائی تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس موقع پر کہوں گا کہ آپ سب کے لیے مبارک ہے, خاص کر ان لوگوں کے لیے جو یہاں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں, ان سب کے لیے مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے مانگ اپنے فضل سے دین نسبت پر ہمیں اور آپ سب کو دکھا. دیکھیے آپ سب کو معلوم ہے کچھ صحابہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول مانگدار لوگ آگے بڑھ گئے, مانگدار لوگ آگے بڑھ گئے, اس لیے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی نماز روزہ رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس مانگ وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تسبیح بتائی, تسبیح پڑھا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, ایک روایت بھی چھوڑی. جب ان مالدار صحابہ کرام کو اس کا پتہ چلا تو وہ بھی پڑھنے لگے, تو یہ صحابہ کرام پھر دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ بھی پڑھنے لگے. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے. تو میں اس سے استدلال کر کے کہ بھائی مال ہو یا صحت ہو یا زندگی ہو یہ سب اللہ کی نعمت ہیں, اللہ فضل فرما دے گا تو ہمیں کام کرنے کی توفیق ہوگی, اور اگر اللہ فضل نہیں فرمائے تو کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے جو آدمی اپنا مال خرچ کر رہا ہے اپنے وقت کو, اور آپ سب لوگ حضرت مفتی صاحب کی محبت میں یہاں آتے ہیں, انشاءاللہ یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. حکیم اختر صاحب نے, حکیم اختر صاحب کا بھی نام سنا ہی ہوگا, قریب زمانے میں دنیا سے گزرے ہیں, بڑے اہل اللہ میں بڑی عمدہ باتیں بیان فرماتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے ہم کیسے لگ جائیں, ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق کیسے آ جائے, اس پر بہت کچھ لکھا ہے. ان میں ایک بات لکھی یہ ہے کہ آدمی ذکر کی مداومت کرے, ایک بات یہ لکھی ہے کہ کسی کی صحبت حاصل کرے. آدمی صحبت حاصل کر لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی آپ کو ہوگا کہ چند ہی لوگ ہیں, لیکن میں ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں ایک آدمی کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من القلیل, اللہم اجعلنی من القلیل, اے اللہ کم لوگوں میں سے مجھے بنا دے. حضرت عمر نے فرمایا میں کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول, اے حضرت عمر میں دعا اللہم اجعلنی من القلیل, اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, اللہ کے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں, تو میں قلیل لوگوں میں سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو لگے گی کہ یہ چھوٹی مجلس ہے, نہیں نہیں, آپ آئے ہیں اور اللہ کی نسبت پر آئے ہیں, یہ اللہ کے یہاں بڑا پختہ ذریعہ ہے. صحابہ تو خود فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں, مجلس میں ہوتے ہیں, ہمارا حال عجیب و غریب ہو جاتا ہے, اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو اور حال ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہاں جو حال ہو وہاں بھی ہو جائے تو فرشتے آپ کے بستروں پر آپ کی ملاقات کرنے لگ جائے. تو میں اصل کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا متبرک سلسلہ ہے. یاد آیا ایک حدیث نے بہت اچھی بات کی, فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف جانے کی دو رستے. اللہ نے فرمایا اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جسے چاہتا ہے اسے انتخاب کر لیتا ہے. اور دوسری بات فرمائی ویہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حدیث نے بات لکھی اس پر کہ دیکھو اللہ کی طرف جانے کے دو راستے ہیں, ایک کا انتخاب اللہ کی طرف سے اور ایک انتخاب ہماری طرف سے. اللہ نے دونوں راستے رکھے. بعض لوگ ہوتے ہیں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے لیتے, یہ بہترین ہے. لیکن ایک دوسرا راستہ ہے کہ آدمی خود طلب کرے تو اللہ طلب عطا کر. اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب کو بڑا دیکھا جاتا ہے. ہم اور آپ جتنے دن سے آئیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں اللہ کے نیک بننے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے اور کسی عمر کی قید نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ مولوی اللہ والا ہو سکتا ہے اور غیر مولوی اللہ والا نہیں ہو سکتا, یہ قید بھی نہیں ہے. یہ قید بھی نہیں ہے کہ بوڑھا اللہ والا ہو سکتا ہے جوان نہیں ہو سکتا, یہ بھی قید نہیں ہے کہ جوانی ہو سکتا ہے بوڑھا نہیں ہو سکتا. اس کا دربار ہر وقت کھلا ہے. جب کوئی آدمی اس کے دربار میں جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں. قرآن کریم نے بیان کیا واقعی کہو کو, اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو دین عطا فرماتے ہیں تو نوجوانوں کو بھی ایسا جذبہ عطا فرماتے ہیں. سب سے الگ ہونا تو پسند ہے لیکن دین ضائع کرنا پسند نہیں. اصحاب کہو کا واقعہ بہت مشکل. اللہ تعالیٰ نے گار میں ان کو سلایا رکھا تھا 300 سال تک, لیکن گار میں حفاظت اللہ نے اس لیے کی تھی کہ وہ اللہ کے خاطر بستی کو چھوڑ کر گار میں گئے تھے. معلوم ہوا کہ دین کے خاطر اگر کوئی آدمی کسی سے الگ ہوگا اللہ اس کو ضائع نہیں فرمائے. اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی اگر تم اللہ کے پاس جاؤ تو اس کی نجات ہے, اللہ کا قرب دیں گے. بہت سارے صحابہ کرام بڑے ہونے کے بعد ایمان لے آئے اور سارے صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم. معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اللہ کا وعدہ ہونے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں, کسی وقت کی قید نہیں, بس آدمی اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ سے صحیح تعلق کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا صحیح تعلق عطا فرما دیتے. مجھ سے تو حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے تک بیان کرنا, میری طبیعت بھی اتنی نہیں ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی بات ہوں سب کو یاد رہے. اصل تو حضرت ہی ہے, آپ کا آنا اللہ تعالیٰ مبارک کرے. میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے کو باقی رکھیے, برابر آتے رہیے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا کرنا. اس پر اور ایک واقعہ یاد آیا علماء دیوبند میں سے ایک عالم تھا, یہ شخص خدمت کر رہا تھا. صحبت کا کیا فائدہ ہے, وہ اللہ والے ہیں. جب آخری وقت آیا تو وہ خالی خدمت کرتا تھا لیکن اپنا حال درست نہیں کر رہا تھا. آخری وقت تھا شیخ حضرت کا, تو اس وقت وہ خادم آیا اور کہا کہ حضرت تعلیم آپ میں نے خدمت کی, آپ کی کوتاہی ہوئی, اس بات نصیحت کرنا. تو پہلے تو کچھ نہیں کہا, زیادہ اصرار کیا کہ کہا ایک چیز کا بڑا رہا, ایک چیز کا بڑا غم. فرمایا غم اس کا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو میری خدمت کرتا تھا لیکن تیرا حال درست نہیں ہوا, تو لوگ کہیں گے کہ مولویوں اور علماء کی خدمت کرنے سے بھی کچھ نہیں. غم خادم نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ پورے دین کو اپنا ہوں. لکھا ہے اس طرح اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے, دوسرے دن کی اس کی زندگی بدل جاتی ہے. صحبت فائدہ ہی دے گی. شرط اتنی ہے کہ بھائی ہم محبت سے آئیں اور یہ دیکھ کر آئیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. میں اور اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر بڑا سا بڑا ولی آ جائے ہماری زندگی میں نفع دے. ہاں عظمت ضرور نفع دے گی. حضور کے یہاں جو بھی عظمت سے آیا ہے اللہ نے سب کو اسلام دیا ہے سمجھتا ہے. لیکن جو ایری سے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ دوسروں کو نفع پہنچانا, بھلائیاں پہنچانا. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تھا بغل کے شہر سے, اس نے کچھ ابو جہل سے معاملہ کیا تھا, اونٹ بیچا تھا. ابو جہل اونٹ کے پیسے ہی نہیں دیتے. ایک مرتبہ وہ آیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا, کہا کہ میرا پیسہ دینا نہیں. تو انہوں نے چاہا حضور کی مذاق کرنا. انہوں نے کہا وہ ہر پرسن ہو ان کے پاس, کیا ان کی وہاں بہت بنتی ہے. اب آپ سب جانتے ہیں ابو جہل کے ساتھ آپ کی کتنی بنتی تھی. لیکن اصل ان کا ارادہ یہ تھا کہ آقا تو ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, جب جائیں گے تو ابو جہل آپ کو برا بلا کہے گا, تالیاں بجانے کی مزہ آئے گا. وہ آئے حضرت نے پہلے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی تم میرے ساتھ نہیں بنتی, اس کی میں نے آپ کی بنتی آپ سب ٹھیک ہے. آپ اس کے دروازے پر گئے, دروازہ پھٹ گیا اندر سے ابو جہل آیا. اب قریش مکہ سردار دیکھ رہے تھے کہ اب مزہ آئے گی تالیاں بجانے میں, تو دیکھ ارادہ بدل گیا. کیا ارادہ؟ نہیں, اس کے پیسے دے دے. جلدی سے ابو جہل گھر میں گیا, پیسہ لایا اور دے دیا. اب یہ رئیس تو سوچنے لگے کیا ہے؟ ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو ابو جہل نے کہا وہ اکیلے نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے بھائی, یہ آقا کی زندگی ہے. نفع پہنچانے پر آئے تو ایک چھوٹا سا بچہ اور کوئی بھی آ گیا, آپ نے اپنی ذات سے اس کو نفع پہنچایا. میں عرض کر رہا تھا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اگر بیان کرنے جائیں تو بہت ہیں, اور آپ کے معجزات سے آپ کا عظمت کا پتہ چلتا ہے. آپ کے عمل صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایسا رہتے تھے گویا کہ آپ ان کے ایک بھائی. رعب آپ کا بہت تھا. بعض صحابہ سے آپ کا حلیہ پوچھا گیا تو کہا کہ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ میں حلیہ بیان کر سکوں. یہ صحابہ کے دلوں میں عظمت تھی. لیکن آپ سادہ اتنے رہتے تھے کہ ایک بیوہ نے آ کر اپنی ضرورت پیش کی تو آپ نے اس کی بیوہ کی ضرورت پوری کر دی. آپ اتنے سادہ رہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی سے اگر محبت کرنا ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے, اور نبی کی زندگی اتارنا یہ احکام اسلام پر آنا ہے. اس لیے معاشرہ سے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے, تو کہا قرآن نہیں پڑھتا. کہا خلقو القرآن, آپ کے اخلاق تو قرآن ہی تھے. جو قرآن کا حال ہے وہی آپ کا حال ہے. دنیا محبت کی نگاہوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں جاتی ہے. سرکار کی زندگی کو اپناؤ, اسی سے اللہ بھی راضی ہوگا, اسی سے میری آپ کی دنیا بھی بن جائے. ایک جو بات اور سب کے بات ختم کر, میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ آپ جو آتے ہیں اللہ آپ کے زندگی میں فائدہ ہی دے گا, یقین کیجیے. میں خالی اس کے لیے نہیں کہ مولانا مجھے کہہ کر لائے ہیں, نہیں نہیں بھائی. آپ دیکھو اللہ, میں تو اس کا ہمیشہ بھی رہا ہوں. میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں فلاں سے منسلک ہو جانے گا, میں کبھی ان کو نہیں کہتا ہوں کہ میرے شیخ سے منسلک ہوں. میں کبھی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نوکے الگ الگ ذاتوں کے ساتھ وابستہ رکھا ہے, کسی کا ان کے ساتھ, کسی کا ان کے ساتھ, کسی کے ان کے ساتھ. آدمی محبت اور عظمت کے ساتھ ایک جگہ مل جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی دین آئے گا. شیخ تو یہی چاہے گا ہماری آپ کی زندگی میں دین آئے. ہم اور آپ شیخ کو خود بھی کھلائیں لیکن ہماری زندگی نبی کے طریق سے ہٹ کر ہوگی, شیخ کبھی اس طرح راضی نہیں ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور میں نے آپ کو حکیم اختر صاحب کا جملہ سنایا، اپنی اصلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاسأل بھی خبیرہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کون ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیا مہربانی فرما رہے ہیں، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو کسی اہل دل سے جا کر ملو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس اللہ خبیرہ، اللہ کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھیے، اور اللہ سے باخبر اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کا پیروکار، اس سے زیادہ بڑا کوئی باخبر نہیں ہے، سب سے بڑا باخبر اللہ کے نبی علیہ السلام، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے والا یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے تو لکھا کہ اللہ کو جانے کا راستہ آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مل جاؤ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، جب آپ اور ہم ان سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کا جانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ مبارکباد ہیں کہ ایسے نصاب کے دور میں بھی آپ حضرت مولانا کو بلا کر بار بار مجالس کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے آدمی کا دین کے راستے میں لگ جانا یہ سب سے بڑا نفع ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مبلغین حضرات میں ایک تقریر فرمائی، اچھی باتیں ہیں ہم سب کے لیے مفید، فرمایا تبلیغ حضرات کے درمیان، فرمایا آپ جماعت لے کر جا رہے ہیں، آپ ایسا مت سمجھو کہ ہمارے ساتھ بہت جمکھٹا ہو جائے گا، آپ کا دین کے لیے جانا یہی اللہ کی قبولیت کی علامت ہے، اب آپ سے کوئی فائدہ پہنچائیں اٹھائیں نہ اٹھائیں دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اور پھر آگے جملہ فرمایا بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے اقتدا کرنے والا کوئی نہیں، معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ جمگٹا ہو جانا یہ انعام ہے اللہ کا، لیکن ہمارا خود اس راستے میں چل پڑنا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی ایک علامت ہے۔ تو آپ کا یہاں آنا یہ خیال کر کے آنا کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر ہی فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کا نفع ہم کو ہوگا، ہمارے اولادوں کو ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی ہوگا، ہمارے علاقے میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اہل اللہ تو جہاں جاتے ہیں وہاں خیر ہی خیر پہنچتا ہے، اور پھر اس پر جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے ہماری دولت کہیں بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دولتوں کو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ والے نے ایک بیان دیا تھا اس کا کی ایک شرح میں کہ ہمارا پیسہ صحیح ہوتا ہے تو صحیح جگہ لگتا ہے، اور ہمارا پیسہ صحیح نہیں ہوتا تو غلط جگہ لگتا ہے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا ایسا کیسے؟ تو شیخ نے فرمایا کتنے جیب میں پیسے ہیں؟ ہاں ہے، کہ جاؤ راستے میں جو پہلا آدمی ملے اس کو دے دے۔ وہ گیا دے دیا، دیکھا بےچارا بہت سستا ہے، لوگی پہنی ہوئی کپڑے پہنے، اس کو معلوم تھا کہ میری کمائی کیسی، میں جانتا ہوں میری کمائی کیسی، آپ جانتے ہیں آپ کی کمائی، اس کو شیخ نے تو فرمایا کہ صحیح ہوتا ہے تو صحیح جگہ لگتا ہے، غلط ہوگا تو غلط جگہ لگتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دور گیا، اور پھر آگے جا کے لے گا شراب کی، اللہ میری آپ سب کی حفاظت۔ دوسرے دن آیا حضرت نے اپنے جیب سے ایک روپیہ نکالا، لو پہلے جو آدمی ملے اس کو دے دے، دیکھا ایک بہترین قسم کا تیار سفید لباس میں شرٹ پینٹ برابر ملا، خرچہ ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے بھی ہو رہے، تو بستی سے نکل کر جنگلات کے راستے ملے، وہاں دیکھا کہ کبوتر مرا ہوا پڑا تھا اس کو اٹھایا، پھر آگے چلے چلتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے، دور جا کر پھر کھڈے میں یہ کبوتر ڈالا اور آگے جانے لگا، اس سے صبر نہیں ہوا تو اس نے کہا میں بتا تو کون، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں غریب گھرانے کا،
میری بیوی بچے پھاکے تھے، میں صبح نکلا تھا لیکن کچھ روزگار مل جائے، میں گھر گیا، میرے بچے مجھ سے لپک گئے، تو میں نے بچوں کو سمجھایا کہ کچھ نظام کر کے آتا ہوں، اور نکلا تھا، کہیں ملا نہیں تھا، تو میں نے یہ مرا ہوا کبوتر اٹھایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں ایسے عالم میں ہوں کہ اب یہ حالت مخمسا میں مرا ہوا کھانا جائز، لیکن میں نے پھر سوچا کہ کہیں آگے جاؤں کوئی راہ مل جائے، تو آگے آیا تھا یہاں کبوتر ڈال کر، لیکن آپ ملے، آپ نے دے دیا، میرا کام ہو گیا، تو جو کبوتر میں نے جہاں سے اٹھایا تھا وہاں واپس رکھ دیا، اور میں جا رہا تھا آکر شیر کے پاس، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی ہماری رقموں میں اگر صلاح ہے تو اچھی جگہ خرچ ہوگی، رقموں میں کوئی کمی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، بھائیوں بزرگوں ہم نے یہ راستے کی جب مزہ چکھیں گے نا تو پھر مزہ آ جائے گا، پھر ہم نے اپنے گھر میں جا کر بیوی سے دینی بات کریں گے کہ ہوگا دنیا میں کچھ بھی، لیکن اللہ کا فضل ہے اتنے عالم فساد میں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد عطا فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مولانا کی تعلیم ادب کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایک جگہ پڑھ رہا تھا ہمارے علماء دیوبند میں بڑا کمال جو پیدا ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ، دو وجہ لکھی، ایک وجہ ہے جو موقع سے عرض کر دوں، فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں ادب اور احترام بہت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی ذات سے دوسروں کو بہت فائدہ پہنچایا، آپ بھی انشاءاللہ حضرت مولانا کی جتنی تعظیم و توقیر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی فیض آپ کی ذات سے آپ سب کو اللہ کا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں ان کی بار بار مجلسیں ہوں، علاقے میں اللہ تعالیٰ فیض کو عام تام فرمائے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے، ہمیں محبت ہوگی تو ہم غائبانہ بھی یہ دعا کریں گے، ایک تو سامنے دعا کرنا، ایک غائبانہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بھلائیوں کی سوچ سمجھ عطا فرمائے، میں معافی چاہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، ان کے ہوتے ہوئے میرا نہیں بولنا باقی تو آپ حضرت ہی کو سننے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی گلے میں تکلیف تھی، تو میں نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تکلیف میں راحت کچھ ہو جائے اس لیے بیٹھا ہوں، ان شاء اللہ آخری بات کرے واہ رداوان
سلام الذين استقروا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے کرم فرما مفتی مکرم حضرت مفتی ہاری صاحب برکاتہ ہیں، ہم نے اپنی عدالت اور تکلیف کی وجہ سے ان سے گزارش کی تو بہت محبت کے ساتھ تیار ہوئے، بڑی قیمتی باتیں ہماری عملی زندگی کے لیے انہوں نے پیش کروائی، اللہ رب العزت والا کی ان باتوں پر ہمیں عمل کی ترقی عطا فرمائے، اس عاجز سے کتنا محبت رکھتے ہیں اور غائبانہ بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، میں آپ تمام کے سامنے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کے حسن اخلاق اس نصیحت سے یہ آج ہمیشہ متاثر رہا، کل رات سے میں بہت پریشان تھا کہ مجلس بھی ہے تو میں کن کو لے جاؤں کن کو لے جاؤں، کئی نام میرے ذہن میں آئے اور اسی طرح میں سو گیا کہ کل کی صبح اللہ جس کا نام بھی ہمیں ڈالیں گے میں ان کو ہی لے کر جاؤں گا، یہ پہلا موقع تھا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کا نام میرے دل میں آیا، وہی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا کہ حضرت مفتی صاحب کو لے جاؤ، بھائی میرے دوستو آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، ایک دو باتیں ہم آپ سے یاد کرتے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے, جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے, اس کو باہر لانے سے پہلے اس کا اعلان کیا جاتا ہے, اس کو مشہور کیا جاتا ہے, اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے. دنیا کا دستور ہے کہ بہت قیمتی مشین, کوئی بہت قیمتی سامان جب بازار میں اس کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایڈورٹائز پہلے سے شروع ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, تاکہ لوگوں کو پہلے سے اس کا انتظار ہو اور اس انتظار کے بعد لوگوں کے دلوں میں قدردانی آئے. اسی طرح اللہ رب العزت کو کائنات کی سب سے عظیم, کائنات کی سب سے عظیم شخصیت, سب سے بڑی شخصیت اور اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام والسلام تک ہر ایک نبیوں کی زبان سے پیارے نبی کی آمد کا اعلان کرایا. سارے نبیوں نے آپ کی آمد کا اعلان کیا. پہلے سے ہی ہر قوم کو معلوم تھا کہ آخری نبی اسلام کے آنے والے ہیں. تو آپ کی عظمت کا اعلان انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے کرایا. جب ہر نبی نے آپ کی عظمت کو سوچا تو ہم اپنا اندازہ لگائے کہ خود نبیوں نے تمنا کی کہ میں ان کی امت میں شامل ہو جاؤں. سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ جب نبیوں کی یہ تمنا تھی کہ ہم اس نبی کی امت میں شامل ہو جائیں, جو نبی ہوگا وہ امتی نہیں ہو سکتا, جو امتی ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا, مگر نبی ہونے کے باوجود امتی میں ہونے کی تمنا کی تو پروردگار کی شان لیجیے کہ اللہ نے دیکھا کہ میرے سب سے محبوب ترین, میرے پیارے اور میرے نبی نبی کی امت میں ہونے کی تمنا کرتے ہیں. میں تو عام انسانوں کی تمناؤں کو نہیں ٹھکراتا, ان نبیوں کی تمنا کو کیسے ٹھکرا دوں. تو اللہ نے نبیوں کی تمناؤں کو اس طرح پورا فرمایا کہ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں تمام نبیوں کی روحوں کو, تمام نبیوں کو اللہ نے جمع فرما دیا اور جمع فرما کر پھر پیارے آقا کو اس کے پاس پہنچایا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. آپ کی ابتدا میں تمام انبیاء کرام نماز پڑھیں گے, ان کی تمنا اس درجے میں پوری ہو جائے گی کہ کم سے کم اس آخری نبی کے مقتدی ہونے کا ہم کو سعادت حاصل ہو. تو جس نبی کی ابتدا میں نبیوں کو اللہ نے نماز پڑھایا ہو, اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے, یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرافت کی بات ہے. مگر جتنی عظمت ہمارے دل میں جتنی زیادہ ہوگی, جتنی عظمت زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمیں آپ کا قرب حاصل ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہم آپ کے قریب ہوں گے. اللہ رب العزت نے آپ کے اندر دو باتیں رکھی. نبی علیہ السلام والسلام جو دنیا میں تشریف لائے, حضرت محمد بڑی عجیب بات فرمائی تھی کہ اللہ نے آپ کی دو زندگی ہے, ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے نبوت کے بعد کی زندگی. نبوت سے پہلے اللہ نے آپ کے جمال کو پوری دنیا میں ظاہر فرما دیا. وہ آپ کی ولادت, آپ کی پیدائش, یہ آپ کے جمال کے ظاہر ہونے کا ذریعہ تھا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کا جمال پورے طور پہ دنیا میں ظاہر ہو گیا. اس جمال محمدی کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے. اتنا ہی یاد رکھیے گا کہ آپ کی ولادت سے اللہ نے آپ کے جمال کو پوری دنیا میں پورے طور پہ اس طرح سے ظاہر فرمایا کہ چاند اور سورج کا جمال مان پڑ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا حسن جمال مان پڑ گیا. تو جمال محمدی اللہ نے آپ کی ولادت سے ظاہر فرمایا. اور ایک تھا کہ سارے انسانوں میں سب سے کامل, سب سے اکمل اور سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان آپ تھے تو اللہ نے نبوت کے راستے سے آپ کے کمال کو ظاہر فرما دیا. وہ آپ کی ولادت جمال محمدی کو بتاتی ہے اور آپ کی نبوت کمال محمدی کو بتاتی ہے. اللہ نے جمال کے اعتبار سے بھی سب سے منفرد بنایا اور کمال کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے منفرد آپ کو بنایا. جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارے اندر دو چیزوں کے آنے کے بعد جتنی عظمت ہوگی اتنی ہی آپ سے محبت ہوگی اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی آپ کا طریقہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوگا. مختصر انداز میں سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جمال محمدی کے ظاہر ہونے کے یقین تھے ان دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر آپ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ سامنے کے غار میں تشریف لے جاتے غار حرا میں, اور غار حرا میں جا کر جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی, جبکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, احکامات ابھی نہیں اترے تھے, اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر وہاں خاموش آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ وہاں اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر سے ہمارے دل کا لو اور ہمارے دل کا تعلق اور ہمارے دل کا رابطہ اللہ سے اتنا قوی ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے کہ مکہ کی سرزمین جو گناہوں سے, مکہ کی سرزمین جو شراب و شراب سے, مکہ کی سرزمین جو طرح طرح کی بد اخلاقی سے بھری ہوئی ہے, ان تمام بد اخلاقیوں کا, ان تمام برائیوں کا, ان تمام فحاشیوں کا آپ کے قلب اطہر پر ذرہ برابر کوئی اثر نہ ہو, اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تاکہ آپ کے دل کا تعلق اور رابطہ اوپر سے ہو اور وہاں کے انوارات آپ کے دل میں اترتے رہیں, ان انوارات ان روشنیوں کے ذریعے سے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا بھی آسان ہو اور غفلت سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی یاد میں لگائے رکھنا یہ آپ کی شان بن جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام والسلام کے جو اخلاق ہیں, حضرت نے اخلاق کے بارے میں بات کی, نبی علیہ السلام والسلام کے جو اخلاق اور آپ کے جو صفات ہیں وہ دو طرح کے, بعض اخلاق بعض صفات وہ ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوئی. مثال کے طور پہ ایک مہمان آیا, آپ نے اس کے ساتھ اس نے اخلاق کا معاملہ کیا, ایک دشمن آیا اس کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق کا معاملہ کیا, لیکن ہر لمحہ حسن اخلاق کا موقع پیش آئے ایسا نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا وقت آیا اس وقت آپ سے وہ اخلاق ظاہر ہوئے, آپ کی وہ صفت اور آپ کا وہ کمال ظاہر ہوا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں, آپ کے بعض اخلاق ایسے ہیں جو دائمی ہیں, جو ہمیشہ کے ہیں, جس میں کبھی فرق نہیں آیا, ہر دم آپ کا وہ اخلاق تھا. مثال کے طور پہ حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خلق اور آپ کی ایک صفت اور آپ کا ایک کمال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ غزل بسر کی صفت تھی, یعنی ہمیشہ آپ کی نگاہیں نیچے جھکی ہوتی تھی, ہمیشہ آپ کی نگاہیں نیچے جھکی ہوتی تھی, ہر دم آپ اوپر اور نیچے نہیں دیکھتے تھے. دو فائدہ, ایک فائدہ گھر سے باہر بازاروں کے ماحول میں اگر ہوں, کہیں باہری ماحول میں ہوں تو یہ نگاہیں کسی اور پہ نہ پڑے, اور نمبر دو انسانوں کی نگاہیں جب بہت پھیلتی ہیں تو انسانوں کے دل کا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے خیالات, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے وسوسے انسان کو دینے میں آتے ہیں. انسان کی نگاہ جب جھکی ہوتی ہے تو انسان ایک ہی طرف اپنی نگاہ توجہ کو اور اپنے دھیان کو رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ہمیشہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے تھے. ہم پیارے آقا کی سیرت کو سنتے ہوئے ذرا آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کم سے کم بازاروں میں, سڑکوں میں, باہروں پر گزرتے ہوئے ہماری نگاہ جھکی ہو تاکہ ہماری جھکی ہوئی نگاہ پیارے نبی کی نگاہوں کے مشابہ ہو جائے. جن عملیوں کی نسبت
جس نبی جس عملی کی نسبت نبی کے نام کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس عملی کا لحاظ رکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ابو لہب آپ کے ساتھ کیسی دشمنی کیا کرتا تھا اور کس طرح سے اس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہے, اس کے بیٹوں کی طرف سے بھی آپ کو کیسی تکلیف پہنچی ہے, مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دیکھا کہ جس وقت میرا پیارا لاڈلا دنیا میں آیا ان کی آپ کی ولادت ہوئی اور ابو لہب کو پتا چلا کہ میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور صہیبہ نام کی باغی نے آ کر خبر دی, تو جیسے اس نے خبر دی ابو لہب نے خوشی میں آ کر اپنی ایک انگلی سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ صہیبہ تم نے بہت اچھی خبر دی ہے, میرے گھر میں ایک حسین و خوبصورت اور باجمال بچہ پیدا ہوا ہے, میں اس خوشی کی خبر کو سن کر میں تجھے آزاد کرتا ہوں. جس شخص نے نبی کے نام کو سن کر صرف انگلی کا اشارہ کیا اور اس انگلی سے ایک باندھے کو اس نے آزاد کیا, یہی ابو لہب جو اپنی شقاوت میں اپنی بدبختی میں اپنے کفر و ضلالت میں انتہا کو پہنچا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی, تو خواب میں دیکھا کسی نے تو پوچھا کہ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا, کہنے لگا میں تو پورے طور پہ عذاب جہنم میں ہوں مگر میری جو انگلی ہے اس انگلی پر عذاب ہلکا ہوتا ہے اور سوموار کے دن میری اس پوری انگلی کو عذاب سے بچا دیا جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تیری انگلی کو سوموار کے دن پیر کے دن تیری انگلی کو عذاب نہیں ہوتا, تو اس نے کہا کہ چونکہ اس انگلی کی نسبت ہو گئی ہے نام محمد کے ساتھ کہ میری باغی نے مجھے بشارت سنائی تھی کہ آپ کے گھر میں محمد نام کا بچہ پیدا ہوا, تو اس انگلی کو نسبت ہو گئی تھی نام محمد کے ساتھ, اللہ نے اس انگلی کے اشارے پر ہمارے اس انگلی کو عذاب سے بچا دیا. جب ایک کافر مشرک اور دلوں کو تکلیف پہنچانے والا اس کی ایک انگلی کو اگر نسبت ہو جاتی ہے پیارے نبی کے نام کے ساتھ, تو اگر ہماری ان آنکھوں کو اگر نسبت حاصل ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساتھ, تو یقیناً یہ آنکھیں بھی اللہ ہماری محفوظ فرما دے گا. تو آپ کی سیرت میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہماری نگاہیں جھکی ہوں. نمبر دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک آپ کی صفت اور آپ کا اخلاق یہ ملتا ہے کان متواضع الاحزان و دائم الفکر. آپ کی فکر یہ تھی کہ ہمیشہ امت کے لیے ہمیشہ آپ فکر مند رہتی تھی, ایک غم کی کیفیت میں رہتی تھی, ہر دم آپ ایک غم کے ایک عالم میں رہا کرتے تھے. اللہ رب العزت کو کہنا پڑا, پروردگار کو اپنے نبی اور اپنے حبیب کے بارے میں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک, اے میرے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اس امت کے غم میں اور امت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے, اس سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں, اپنی اولادوں کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اپنے بھائی جتنے بھائی ہیں ان تمام کی ہم فکر کریں. اگر ان چیزوں کو ہم دلوں میں بیٹھاتے ہیں تو یقین جانیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی سیرت کو سچ ماننے میں ہم ہی ماننے والے ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جس اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے اعلان کرایا, اس نبی کی شان کیا ہے؟ اس نبی کی شان یہ ہے کہ اگر اس نبی کے ہاتھ سے اگر کنکر لگ جائے تو وہ کنکر بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے. ایک موقع پر ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, دیگر صحابہ کرام تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنکر لی اور کنکر لے کر اپنے ہاتھ میں لیا, اس طرح سے آپ نے بند کیا. آپ کا بند کرنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے لگا. میرے دوستوں, جب اس کنکر جو بے جان ہے وہ نبی کے ہاتھوں سے لگتا ہے, اس کی نسبت نبی کے ہتھیلی سے ہوتی ہے, تو وہ ذاکر بن جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنکر کو نیچے رکھا, جیسے ہی نیچے رکھا اس کا ذکر بند ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر سے کو لیا, آپ نے لیا اور لینے کے بعد ابوبکر کے ہاتھ میں رکھا, فرمایا اس کو بند کرو, حضرت ابوبکر صدیق نے بند کیا اور وہ اللہ اللہ کرنے لگا. پھر آپ نے اس کو نیچے رکھا, پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھا, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے لگا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کرنے لگا. سلسلہ بہت طویل ہو جاتا اس لیے آپ نے یہیں پر چھوڑ دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ کنکر جس کی نسبت ہوتی ہے کس سے, نبی کی ذات سے, ہتھیلی سے, وہ کنکر بھی اس عظمت کی بنیاد پر ذاکر بن جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے بن مانگے ایک نسبت دی ہے نسبت محمدی کی کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں, لہٰذا ہماری زبان کو کم سے کم ذاکر بنے, لہٰذا کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم جہاں بھی رہیں گے ذاکر رہیں گے. اور آخری بات کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک پڑھتے رہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا انسان, کتنا بڑا انسان ہے جن سے پورا ایک سلسلہ چلا. آج دنیا میں جتنے لوگ مسلک شوافے پر عمل کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی وہ تشریح, قرآن و حدیث کا وہ مسئلہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا, اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہر ایک کا ثواب امام شافعی کو پہنچتا ہے, اتنا بڑا مرتبہ ان کا. مگر جب کسی نے موت کے بعد اسے پوچھا امام شافعی آپ کا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, امام شافعی نے فرمایا جب میں روح پروردگار کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ نے کہا امام شافعی تمہاری نیکیاں تو بہت ہیں مگر تم اپنی زبان سے میرے حبیب پر ایک درود پاک پڑھتے تھے, اپنی زبان سے میرے حبیب پر ایک درود پاک پڑھتے تھے, اسی درود پاک کی برکت سے میں نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا, اور اسی درود پاک سے میں نے تیری مغفرت فرما دی. اتنے بڑے انسان کو اللہ فرماتے ہیں کیا ہے درود شریف, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون, وصلی علی محمد وعلی آل محمد کلما غفر عن ذکرہ الغافلون. جب ایک درود پاک کے پڑھنے سے اللہ اتنے بڑے انسان کو نجات دیتا ہے تو ہم اور آپ تو گنہگار ہیں. اگر اس زبان سے پڑھیں گے اللہ ہی درود پاک کی برکت سے ہماری زبان کو پاک کرے گا, ہمارے جسم کو پاک کرے گا اور اپنی جنت نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو آج کی گفتگو میں حسن اخلاق کی باتیں, یہ چند باتیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, کسی کو آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. قیامت کے اس منظر کو یاد کریں جبکہ سارے انبیاء موجود ہوں گے اور ہمارے سرکار تاجدار مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. وہاں اگر فرشتہ ہمیں گردن پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتا ہوگا تو وہاں میرے پیارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی. اگر پیارے نبی نے فرمایا اے میرے امتی میں نے جہنم سے بچانے کے لیے تو خود دنیا میں ہم نے تکلیفیں برداشت کی, پتھر کھائے, سوجھی بدل دے جانے کے لیے میرے پاؤں میں موچ آئے, میں گھر سے بے گھر ہو گیا, میں پائے سے میدانوں میں بے سہارا تھر ہار کر پتھر کے کنارے بیٹھ گیا. ابھی تمہیں آئے تمہیں بچانے کے لیے ہم نے تکلیفیں اٹھائی, تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ تم اچھے اعمال کر کے آتے اور تجھے یہاں جب تک مل جاتی اس وقت ہم شہید نہ ہو جائیں گے. اس لیے پیارے آقا کی روحوں کو خوش کیجیے, آپ کی روح کو رنگ نہ پہنچے, آپ کی روح کو رنگ نہ پہنچے بلکہ آپ کی روح خوش ہو جائے اور ہمیں آپ کی دیدار کی پیارت نصیب ہو جائے. اللہ اللہ, آج دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرتا ہے ہم بار بار اس کا نام لیتے ہیں, دوسروں سے سلام پہنچاتے ہیں, شکریہ کے کلمات کہلاتے ہیں. پیارے آقا نے اپنی احسان مندی فرمائی, آپ کے ذریعے ہمیں کلمہ ملا, قرآن ملا, دین دین کا راستہ ملا, اس نبی کی سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں. اللہ اللہ, ہمارا وہاں کیا حاصل ہوگا. اللہ کا سلام کر جائیں کہ میرے اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جو محبت سنتوں پر چلنے پر مجبور کرتی ہے. اللہ وہ عظمت عطا فرما جو عظمت درود پاک کے پڑھنے پہ مجبور کر دیتی ہے. لہذا اسی منظر کو سوچیں, اپنے دل میں اپنے گناہوں کو سوچیں. یاد تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, یاد تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے, ہم سو رہے بس
حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا ذرا سوچیں ہمارے شہر ہمارے گاؤں ہمارے گھر ہماری جگہ پر کتنے ایسے جوان بیٹے جوان بیٹیاں ہمارے کندھوں پر سوال ہو کر اپنی قبر میں پہنچ جاتے ہیں. ہم بھی جوانی کی زندگی میں ہیں, پتہ نہیں کب ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہو. جن بازاروں سے ہم گناہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اللہ ہو سکتا ہے انہیں بازاروں میں ہمارا کفن آ چکا ہو. جس بڑی دکان میں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں کسی بڑی دکان میں ہمارے غسل جنازہ کا صابن آ چکا ہو. جس خوشبو کی دکان پہ کھڑے ہیں پتہ نہیں وہی ہمارا کافور آ چکا ہو. اللہ ایسے وقت میں بھی ہمیں کرما نصیب فرمانا. حالت سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو کبھی بس ساتھ میں آخر ذکر تیرا ہے میرے خدا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, معاشر کی رسوائی سے اللہ معاشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس معاشر کے دن آپ کا چاہو جلال اپنی انتہا کو ہوگا اور سارے کبھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے, سارے کبھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے آج میرا کیا ہوگا آج میرا کیا ہوگا. اے اللہ اس مرضی میدان معاشر میں تیرا حبیب امت کی پکارتا ہوگا. اے اللہ سارے نبیوں کی اپنی فکریں ہوں گی اور پیارے نبی کو ہماری فکریں ہوں گی. اللہ اور ہم یہاں پہ فکر پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ نبی کے سب سے ہماری غفلت کو ختم کرنا, ہماری فکری کو ختم کرنا, نہ بڑی زندگی کو معاف کرنا. اے اللہ جو نبی یہاں بھی روتا رہا مگر جو نبی یہاں بھی روتا رہا اور اللہ محشر کے میدان میں بھی ہمارے خاطر سچے میں پڑا ہوگا سچے میں پڑا ہوگا وہ سب نہیں اٹھاتا ہوگا. یا اللہ آپ کے ہندو میرے نبی سر کو اٹھاؤ تیرا نبی ہمارے لیے سر نہ اٹھائے گا. اللہ فرما دیجیے میرے حبیب سر اٹھائیے, مانگیے کیا مانگنا ہے کہیے کیا چاہیے, آپ جو کہیں گے دیا جائے گا. آپ کو ہم راضی کر دیں گے. اے اللہ جو نبی وہاں بھی ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے وہ نبی وہاں بھی سچے میں سر رکھے گا. اے اللہ اس نبی کے سر پہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. دل کے پاس پڑھنے کی توفیق عطا فرما, توفیق عطا فرما, ہماری زبان کو ذاکر بنا شاکر بنا. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں مولا جہاں جہاں آپ کے نیک بندے درود پاک پڑھتے ہیں اور بکثرت پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یا اللہ ہم تمام کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت اقدس میں آپ کی خدمت بابرکت میں لاکھوں ربو خربوں سلام نازل فرما, محبت بڑا نازل فرما, ہم گناہگاروں کا نام لے کر مولا اتنے گناہگار کہ مولا نام لیے جانے کے قابل نہیں ہے, مگر میرے مولا آج اسی نبی کے پاس دہلا کرتی ہوئی تو مولا قتل کر کے پہنچا تھا, مولا وحشی بھی وہاں پہنچا تھا, بڑے بڑے گناہگار اسی دربار میں پہنچے اور کرپا پڑ کے پاپ کو صاف ہو گئے. اے اللہ اسی نبی کا نام لے کر ہم آپ سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے ظاہر کو پاک فرما, ہمارے باطن کو پاک فرما, ہمارے بچے کو نبوت عطا فرما, ہمارے محمد کے کچھ جماعت عملی عطا فرما. اے کریم ماتا یہاں جتنے آپ کے بندے آئے ہیں تمام کے گھروں کی پریشانی کو دور کرنا, یہاں مشکلات کو ختم کرنا, یہاں بیمار کو شفا کا عمل نہیں کرنا. یہاں بڑے بڑے ہیں
جوان ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے اور جوان بیٹیوں کو اور بوڑھے ماں باپ کو محلہ کپڑ بہنا کر کندھے پر سوار کر کے مٹی کے حوالے کر دیا ہے. اے اللہ یہاں جتنا اندھیرا ہے اس سے کہیں اندھیرا ان کی قبروں میں ہوتا ہے. اے اللہ ان کے قبروں کے اندھیرے کو اجالے سے بدل دے, رحمت کی بارش برسا دے, رحمت کی بارش برسا دے, مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ ان کی موت کو ہمارے لیے برکت کا سامان بنا دے. اللہ کاروبار برکت عطا فرما, حلال و پاک کی ضرورت برکت عطا فرما. ہمارے جوان پریشان ہیں, پریشان کیے جا رہے ہیں, یا اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما, فاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما, دور جانے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, علماء کی حفاظت فرما, مدارس مقاصد کی حفاظت فرما, ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی ہر جہت سے ہر ایک کے لیے حفاظت فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر سے کی دعائیں مانگیوں سے عطا فرما, جن شروع سے آپ نے بننا چاہیے ہم تمام شروع سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا